الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یاد کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہم اعمال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں ان میں روح تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک ایمان سے، اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے اسی پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے، جس کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. دوسرے اخلاص سے کہ جو کام کرے آدمی وہ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی پیش نظر، اور اس کے اندر عبادتیں بھی داخل ہیں اور دنیا کے دوسرے معاملات بھی جو انسان کرتا ہی ہے، لیکن ان کو صحیح نیت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کی خاطر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اخلاق ہوگا تو عمل میں روح ہوگی، ورنہ وہ بے جان ہے. اور یہ اخلاق ایسی چیز ہے جس کی تشریح میں ایک دو دن عرض کی ہے کہ آدمی اعتقاداً تو اس کو سمجھتا ہے، یعنی عقیدہ انسان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ درست ہوگا، اس کے بغیر درست نہیں ہوگا. ریاکاری کو کوئی شخص اچھا نہیں سمجھتا. اعتقاد اس کا یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہی عمل ہونا چاہیے، لیکن اعتقاد ہونے کے باوجود شیطان بیسویں راہیں مارتا ہے اور اس کے نتیجے میں اچھے خاصے عمل کو بیکار کر ڈالتا ہے. تو اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت صالحہ، یعنی اعتقاد تو حاصل ہو گیا الحمدللہ کہ اخلاص ہے ہی اصل چیز ہے، لیکن اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کچھ ایسی طبیعت بن جائے کہ کوئی کام اللہ جل جلالہ کی رضا کے بغیر، کی نیت کے بغیر نہ ہو، یہ اعتقاد جو ہے وہ انسان کا حال بن جائے بلکہ مقام بن جائے کہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت، یہ صحبت سے حاصل ہو، ورنہ اعتقاد تو کون مسلمان ایسا ہے جو نہیں سمجھتا ہو کہ بھائی اللہ کے لیے ہو رہا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، روزہ اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، حج زکات اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کون نہیں سمجھتا. اس کو سمجھانے کی اور اس کی تعلیم کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے انسان تو اس وقت میں یہ اخلاص باقی رہے، واقعتاً پیدا ہو، باقی رہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت، ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی. خود بسا اوقات انسان خود کشمکش میں ہوتا ہے کہ میں یہ کام اخلاص سے کر رہا ہوں یا ریاکاری ہو رہی. تو اس کے لیے بزرگوں کے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. دولت بہت بڑی ہے اور اس بڑی ہوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی مشقت اٹھانی پڑے وہ کم ہے, اور وہ حاصل ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے, ان کی تعلیمات سے, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے, ان کے انداز زندگی کو دیکھنے سے اخلاص کا پتہ لگتا ہے. بات اگر اس پر کی جاتی رہے تو لامتناہی ہے, کوئی حد نہیں, لیکن اوقات مختصر ہیں. صرف ضروری باتوں کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں کہ اخلاص پیدا کرنا, اور یہ آج یہ عمل کیا ہے کہ اس کا آسان طریقہ میں نے جیسے کل عرض کیا, یہ ہے کہ جب بندہ کسی بھی عبادت کے لیے کھڑا ہو یا عبادت شروع کرے تو اس وقت یہ دعا مانگ لے کہ یا اللہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں, اپنی رحمت سے اس میں مجھے اخلاص عطا فرما. اللہم اجعلنی من عبادک المخلصین, اپنے مخلص بندوں میں مجھے شامل کرنا. نماز پڑھ رہا ہو تب, روزہ رکھ رہا ہو تب, تلاوت کر رہا ہو تب, ذکر کر رہا ہو تب, اور کوئی بھی عبادت انجام دے رہا ہو. اور جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فجر کی نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگ لے کہ یا اللہ آج جو کام کروں گا وہ آپ کی رضا کے لیے کروں گا, اس کا ایک اجمالی تصور دل میں لے آئے آج مجھے کیا کیا کرنا ہے. تو اللہ وہ کام کروں گا تو وہ اللہ کی آپ کی رضا کے لیے, وہ کام کروں گا تو آپ کو. یہ خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی تفصیلات تو بہت لمبی چوڑیاں کبھی اللہ نے موقع دیا پھر عرض کریں گے. تیسری چیز جو کسی عمل میں روح پیدا کرتی ہے وہ ہے صدق. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اکثر و بیشتر ذکر کی جاتی ہیں, صدق اور اخلاص, صدق اور اخلاص. یا اللہ یہ کام صدق اور اخلاص سے کرا جائے. صدق جو ہے یہ بڑا عام لفظ ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں. لفظی معنی تو صدق کے ہیں سچائی, اور عام طور سے سچائی جو ہے ہم جس کو سچائی سمجھتے ہیں وہ یہ کہ بات کو جھوٹ نہ بولیں, جو بات ہم کہیں وہ واقعے کے مطابق ہو, نفس الامر کے مطابق ہو اور جھوٹ نہ ہو. عام طور سے اس کا مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں اور یہی عام طور سے سمجھا جاتا ہے, لیکن شریعت و طریقت کی اصطلاح میں صدق بڑا جامع لفظ ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں. لیکن یہاں میں جس قسم کا ذکر کر رہا ہوں اس کو حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں صدق عمل, عمل کا صدق, عمل کی سچائی. یعنی ایک تو عمل کی ظاہری شکل ہے اور ایک اس کا صدق ہے. صدق کیا ہے کہ جو عمل بھی بندہ کرے وہ اس میں دو باتیں پائی جائیں تو وہ صدق ہے. ایک یہ کہ جو عمل بھی کر رہا ہے انسان وہ سنت و شریعت کے مطابق ہو, سنت و شریعت کے مطابق ہو, شریعت و سنت کے مطابق ہو. یہ صدق کی پہلی شرط ہے کہ یوں نہ ہو کہ آدمی کر تو رہا ہے لیکن سنت کے خلاف کر رہا ہے. تو وہ عمل تو ہے, اخلاص بھی ہے, لیکن صدق نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, عمل کی سچائی نہیں ہے. عمل کی سچائی حاصل ہوتی ہے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر. اس نقطہ نظر سے پہلے جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنا کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توفیق دی ہے اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نہیں, کہ شریعت و سنت کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں. ہر عمل کو جانچ کر دیکھیں. وضو سے شروع کرو, وضو آیا سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ آج کل ہم لوگ جب سے یہ نلکے آ گئے ہیں اور نلکوں سے وضو شروع ہو گیا ہے تو اللہ بچائے پانی کے اسراف کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے ایاک وصرف وان کنت علی نہر جار, خبردار پانی کی فضول خرچی سے بچنا چاہے تم کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہو. یعنی پانی افراط سے موجود ہے, دریا ہے, دریا کے اندر کھڑے ہو, وہاں بھی وضو میں اسراف سے کام نہ لینا. اب اگر ہم فرض کرو نلکا کھول کے اور اس میں پانی بہ رہا ہے, جو کام چند قطروں سے ہو سکتا تھا اس کے لیے پانی بہا رہے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ یہ وضو کا صدق نہیں ہے. صدق یہ ہے کہ اسی طریقے پر آدمی وضو کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک مد سے وضو فرماتے تھے. مد, پہلے کبھی مد ہم نے دیکھا نہیں تھا تو اس کی تفصیل جو ہے یہ پیمانوں سے کی جاتی تھی کہ دو رتل کا ایک مد ہوتا ہے اور وہ تقریباً ایک رتل جو ہے وہ آدھے سیر کے برابر ہوتا ہے, تو گویا ایک سیر پانی. بس ایسے ہی سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس مد کی زیارت کرائی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے ہیں. وہاں مکہ مکرمہ میں ایک بڑے صاحب دل آدمی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حیات میں برکت عطا فرمائے, انہوں نے ایک بڑا عظیم کام کیا ہے مکہ مکرمہ میں. اس میں انہوں نے ایک ایسا مرکز بنایا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر ہر چیز کو جمع کیا. اس کا نام ہے ارشاد و السلام علیکم ایھا النبی, یہ مرکز کا نام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبت اور عشق سے حصہ وافر عطا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو انہوں نے بڑی محنت سے, دیدہ ریزی سے اور بڑے مستند طریقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں جمع کی. آپ کون سا برتن استعمال فرماتے تھے, کس سے وضو فرماتے تھے, کس سے غسل فرماتے تھے, کس سے آپ کپڑے کیسے زیب تن فرماتے تھے, اور آپ کے نالین مبارک کیسے ہوتے تھے, کیسے ہیں. غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز اللہ کے بندے نے جمع کی. اور مکہ مکرمہ کا اس دور کا نقشہ اور مدینہ طیبہ کا اس دور کا نقشہ بنایا ہے, آدمی حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے مجھے ایک مرتبہ دعوت دی کہ آپ آ کر دیکھیں, تو ہمیں تو ویسے ہی شوق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاصر کا, وہاں تو سعودی عرب میں معاصر کی بات کو کہنا ہی شرک معلوم ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن یہ عبدالعزیز بن باز کے شاگرد ہیں, یہ تھا خود जिन्होंने ये मरकज बनाया। तो मैं वहां हम गए, वहां पर जाकर वहां कहता है एक मदहोशी की कैफियत तारी हो गई। क्या क्या कुछ अल्लाह तबारक वतारा ने उस शख्स के जरिए कर, और फिर वो शायर आदमी भी है, तो जिस चीज की उसने जिस जो चीजें दिखाई है सरकार द्वारा सल्लल्लाहु से मुतालिक जो चीजें दिखाई है उस पर एक कसीदा भी कहा है अरबी में, वो भी साथ साथ लगाओ, और बड़ा शानदार कसीदा। अजीब अल्लाह तआला ने उसको ये तौफीक अता फरमाई और वो दिन ब दिन दिन रात इसी काम में लगा हुआ। तो बहुत चीजें ऐसी जो पहले कभी देखी नहीं थी, सिर्फ सुनी सुनी थी, अल्लाह तआला ने वहां उनकी ज्यारत भी करा दी। अजीब चीज है, कभी अल्लाह तबारक तआला जो किसी को तौफीक दे तो जरूर उसको देखना चाहिए, ज्यारत करना चाहिए। तो उसमें देखा मुद, और वो जो चीज लाके रखते हैं वो उसकी किसी ना किसी दर्जे में सनद भी होती है उनके। तो वो मुद जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते थे वो देखा मैंने, तो हैरान हो गए कि एक छोटा सा मग है वो, जैसे आजकल हमारे यहां मग होते हैं, मग में कुंडा होता है, उसमें कुंडा भी नहीं, और इतना होगा उसके अंदर पानी होता है, उससे वुजू फरमाएगा। कान है तवक्को कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवक्को बिल मुद्दि रितलैन व यक्तसिल बिस्साई थमानियत अरबाल। जितने पानी से वुजू फरमाते थे उसके चार गुना पानी से गुसल फरमा लेते। रिवायत आता है बुखारी में कि जब सहाबे किराम ने यह बात बयान की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आठ रितल से यानी एक साथ गुसल फरमाते थे, किसी ने कहा भाई मुझसे तो नहीं होता एक साथ है, मेरे तो बाल बड़े लंबे लंबे हैं तो एक साथ में तो नहीं होता। तो साहबी ने जवाब दिया कि उसका तो हो जाता था जो तुमसे हजार दर्जा बेहतर है, जिस जो जात उसका तो गुसल हो जाता था। तो गरज ये कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुझ से वुजू करवाया। अब जरा हम हरे जायजा लेके देख ले वुजू करते हुए कितना पानी खर्च करते हैं। नल का खुला छोड़ दिया, पानी बह रहा है और कोई उसका हिसाब किताब नहीं है कि कितना खर्च किया कितना नहीं किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसराफ से बचो, चाहे बहते हुए दरिया के पास खड़े हो तब भी, क्यों आदत न पड़े इसराफ की। पानी तो बहुत मौजूद है सब है, लेकिन अगर उसको गलत इस्तेमाल करोगे तो आदत पड़ जाएगी इसराफ। तो अब अगर हम वुजू कर रहे हैं और उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं तो हमारा वुजू सच्चा वुजू नहीं है, सिद्क नहीं है, सिद्क मफकूद है। सुन्नतें हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुजू की, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना और जो है हर उज़्व को तीन मर्तबा धोना और फिर दुआ करते रहना अल्लाहुम्म इग़फिर ली ज़म्बी वस्अल फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी और हत्तल इम्कान क़िबला रूह होकर करना, और उसमें फजूल इधर उधर की बातें न करना वुज़ू के दौरान, वुज़ू की तरफ तवज्जो रखना और वुज़ू के बाद वुज़ू के दौरान या वुज़ू के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहना, وضو سے فارغ ہو کر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہنا، یہ ساری باتیں سنت ہیں. سنت کے مطابق وضو ہوگا تو اس میں صدق ہوگا، اخلاص بھی ہوگا، نیت صحیح اور سنت کے مطابق ادا ہو رہا ہے تو یہ صدق ہے، صدق. اسی طرح آگے بڑھ جاؤ، نماز. نماز میں آدمی کو پہلے تو سیکھنا چاہیے کہ سنت پر طریقہ نماز کا کیا ہے، ہاتھ کیسے اٹھائے، کہاں تک اٹھائے، اور کھڑا ہو تو کس طرح کھڑا ہو، رکوع کرے تو کس طرح کرے، سجدہ کرے تو کس طرح کرے. تو وہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فقہائے کرام نے نور الہدیٰ میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کی 52 سنتیں، 52 سنتیں ہیں. اب وہ 52 سنتیں یاد بھی ہیں کہ نہیں، اور عمل اس پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ جانچ کرنا، یہ اپنی جانچ پڑتال کرنا، یہ اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ صدق ہے کہ میری نماز سنت کے مطابق. جب کھڑا ہوں تو نگاہ میری نیچے ہو، ادھر ادھر نہ دیکھوں، اور جب رکوع کروں تو پورا کروں، پوری کمر مڑ جائے، سجدہ کروں تو پورا کروں، اور اچھی طرح سجدے کی حالت میں میں اتنی دیر رہوں کہ جس سے سجدے کی جو مسنون کیفیت ہے وہ پوری حاصل ہو جائے. سجدے میں ہاتھ کوہنیاں جو ہیں وہ زمین کے اوپر نہ ٹکی ہوں، یہ سب سنتیں نماز کی. تو دیکھو ہر ایک آدمی جائزہ لے کے دیکھے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اس طرح کر رہا ہوں یا کچھ اور گڑبڑ ہو رہی ہے. کس طرح آپ بیٹھتے تھے نماز کے اندر، کس طرح آپ کھڑے ہوتے تھے، کس طرح آپ رکوع فرماتے تھے، کس طرح آپ سجدہ فرماتے تھے. یہ نہیں کہ یہ جو ہوتا ہے کہ جلدی جلدی فٹافٹ نماز پڑھنی شروع کر دی، تو چل میں آیا اس کیفیت میں نماز شروع کر دی، سجدہ زمین پر ذرا سی دیر سر ٹیکا اور پھر فوراً اٹھ گئے. اس کو حدیث میں نقر الغراب فرمایا ہے، جیسے کوا چونچے مارتا ہے اس طرح چونچے مارنے سے آپ نے منع فرمایا نماز کے اندر. اسی طرح ساری عبادات، بلکہ عادات یعنی اپنے سارے اعمال، ان کو کوشش کی جائے کہ وہ سنت کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق. یہ صدق. تو ایک طرف اخلاص ضروری ہے اور دوسری طرف صدق ضروری ہے، یعنی اس کو صدق کے معنی کیا، دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ وہ شریعت و سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں خشوع ہو. خشوع کے ساتھ آدمی عبادت انجام دے. والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف فرمائی خشوع کر. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المسلون نہیں فرمایا، بلکہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور یہ آپ نے ہر مسلمان نے دیکھا ہوگا، قرآن کریم تلاوت، الحمدللہ قرآن کریم کو تلاوت کی توفیق ہوتی ہے. سارے قرآن میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، صلو، کہیں بھی کہتے ہیں 72 جگہ ذکر آیا قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا، لیکن یہ لفظ کہیں نہیں ہے کہ سلو نماز پڑھو. کیا لفظ ہے؟ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے. ہر جگہ قائم کرنا کیا ہوتا ہے نماز کا؟ ایک تو نماز کو مردوں کے لیے باجماعت پڑھنا. اگر باجماعت نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز قائم نہیں کر رہا جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. تو کہا ہے کرام نے، ذرا ہم لوگ کمزوروں کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، قریب بواجب. احتیاطاً یہ نہیں کہا کہ واجب ہے، لیکن سنت مؤکدہ قریب بواجب کہہ دیا ہم جیسے کمزوروں کی رعایت کرتے ہوئے، ورنہ شاید دلائل وجوب کے اوپر زیادہ دلالت کرتے ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں کسی وقت کہوں امام سے کہ تم نماز شروع کرو، اور پھر میں جا کر دیکھوں باہر کون لوگ ہیں جو نماز میں جماعت میں نہیں آ رہے ہیں، ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. یہ فرمائی اتنی تاکید. تو اگر کوئی شخص جماعت سے نہیں پڑھ رہا نماز، گھر میں اکیلا پڑھ رہا ہے، تو وہ ادائے قاصر ہے، فقہائے کی اصطلاح میں ادھوری ادائیگی ہے. نماز وہ ہے جو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے، وہ اقامت صلاح، وہ نماز قائم نہیں کر رہا. جو آدمی گھر میں پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھنے کا عادی ہے، وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز قائم نہیں کر رہا. تو نماز کے صدق کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ. اور اس میں خشوع کا لحاظ رکھے. قد افلح الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع یہ بھی روح ہے نماز کی. نماز کی کیا؟ ہر عبادت کی خشوع. خشوع کیا ہے؟ خشوع یہ ہے کہ دل اللہ تعالی کی طرف لگا ہوا. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو آدمی یہ تصور کرے کہ میں ملک الملوک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کے دربار میں آ جائے. یہ کھڑا، یہ سوچ کر کھڑا ہو. اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو اپنے آنکھوں کے سامنے. جب کسی بادشاہ کے، کسی بڑے کے، صاحب اقتدار کے، بڑے عالم کے، بڑے کسی شیخ کے، اس کے پاس سامنے جاتے ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے تمہاری؟ ایسے ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہو جاتے ہو، وہاں چوکس کھڑے ہوتے ہو، چوکس کھڑے ہوتے ہو، احساس ہوتا ہے کہ میں کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس کی وجہ سے اپنے اعضا بھی سیدھے سچے ہوتے، ڈھیلے ڈالے نہیں ہوتے، اور ذہن بھی متوجہ اسی صاحب اقتدار یا صاحب عقیدت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ذہن بھی اسی طرف لگا ہوا. کوئی ایسا کرتا ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جائے کسی بڑے بڑے اور جا کے اس کو سلام بھی کر رہا ہے اور سر بھی کھجا رہا ہے اور ڈھیلا ڈھالا بھی ہو رہا ہے, کبھی دائیں کو بڑھ رہا ہے, کبھی باؤں کو بڑھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. کوئی کسی بادشاہ کے پاس ایسی طرح جائے گا؟ یا بادشاہ کو چھوڑو, اپنے کسی بڑے کے سامنے, کسی بڑے عالم کے سامنے, کسی بڑے شیخ کے سامنے, کسی اپنے باپ کے سامنے, اگر اس کے اندر ادب ہے باپ کا تو وہ اس طرح ڈھیلا ڈھالا نہیں کھڑا ہوگا, وقار کے ساتھ کھڑا ہوگا, تمکنت کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور پھر اس کا دھیان اسی طرف ہوگا. اگر فرض کرو وہ بڑا بات تو کر رہا ہے تم سے اور تم ادھر ادھر کی سوچ رہے ہو دائیں بائیں کی, وہ تو کہہ رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے تم سے, تمہیں کچھ ہدایت دے رہا ہے, کوئی نصیحت کر رہا ہے, کوئی تعلیم دے رہا ہے, اور تم سوچ رہا ہو اپنے کھانے پینے کی اور بازار کی اور وہ تجارت کی اور ملازمت کی باتیں سوچ رہے ہو. ایسا کر سکتے ہو؟ تو جو ملک الملوک سلطان السلاطین اس کی بارگاہ میں اگر کھڑے ہو تو ایک تو ڈھیلے ڈھالے نہ کھڑے ہو بھائی, ذرا سا مؤدب ہو کر کھڑے ہو, با ادب ہو کر کھڑے ہو, اور دوسرا یہ کرو کہ اس کی طرف دھیان کرو, ادھر ادھر نہ کرو. ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایسے کرو جیسے دیکھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے سامنے. تو اب کہو کہ بھائی میں تو نظر نہیں آتا, مجھے تو اللہ تعالیٰ نظر تو آتے نہیں ہے, کیسے کروں؟ کان نہ کرتا رہا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. ارے بھائی دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کو اس طرح یقین ہوتا ہے اس کا جیسے کہ واقعی دیکھ رہا ہے. کتنی چیزیں ہیں, ایک ہوائی جہاز اڑا جا رہا ہے فرض کرو اوپر فضا میں, اس میں جو پائلٹ چلا رہا ہے یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظر آتے ہیں, لیکن جہاز کو دیکھتے ہی کیا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی اڑانے والا اندر موجود ہے, جو مسافر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, پکا یقین ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسی واضح علامتوں سے آدمی پہچان لیتا ہے, اس کو اس طرح پہچان لیتا ہے جیسے دیکھ رہا ہوں. تو اللہ جل جلالہ نے اپنے وجود کی علامتیں بلکہ دلیلیں تو ساری کائنات میں پھیلائی ہوئی ہیں. زمین پر دیکھنے کا حکم ہے نا بھائی نماز کے اندر, تو زمین پر جب دیکھ رہے ہو تو ذرا تصور کر لو زمین پیدا کس نے کی ہے, فوراً ایسی وجود میں آ گئی. والارض بعد ذلك دحاها, قرآن کہتا ہے بار بار کہتا ہے زمین کو دیکھو کہ اسے پتہ چلے ہمارے وجود کا, آسمان کو دیکھو اسے پتہ چلے ہمارے وجود. تو ہر وقت انسان کے سامنے ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے انسان استدلال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر, ان کا دھیان کر کے ان تعبد اللہ کانک تراہ. اور اگر یہ نہیں تو کم از کم وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تم اگر یہ دیکھ رہا ہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونے کا احساس, یہ خشوع ہے, اس کے آگے جھکنا, دل کا جھکنا, جسم کا جھکنا خضوع ہے اور دل کا جھکنا خشوع ہے. خضوع راستہ ہے خشوع کا. یہ جو الٹے سیدھے خیالات ادھر ادھر کے نماز کے اندر آتے رہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وضو سنت کے مطابق نہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ حیات اپنی سنت کے مطابق نہیں, اور تیسری وجہ یہ ہے کہ توجہ کی کمی ہے. توجہ ڈالو نماز کی طرف, جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کو نکالتے وقت تمہیں پتا ہو کہ میں یہ الفاظ آواز نہیں, الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہا ہے. اس کا اعلیٰ درجہ تو میں نے عرض کیا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب, شیخ الحدیث بانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے آپ بیتی میں اپنی ایک بڑا اچھا قصہ لکھا ہے, واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم تھے سیاسی قسم کے, یعنی سیاست میں بہت ان کا نام تھا, اور حضرت کے دوست بھی تھے بے تکلف. تو اچھا چونکہ سیاست میں تھے اور کچھ جو ہے علم ہے ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ دیا تھا, تو تصوف کے نہیں قائل تھے. تصوف کیا ہوتا ہے؟ تصوف طریقت کے قائل نہیں, صوفیوں کے, صوفیائے کرام کے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت نے بڑے دلچسپ انداز میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ مجھ سے ملے تو مجھ سے کہنے لگے, بھائی دیکھو میں آپ کو بتایا کہ مجھے آپ سے کچھ مناسبت نہیں, کیونکہ وہ سیاسی آدمی حضرت جو ہیں وہ علم بھی اور صوفی بھی اور پتہ نہیں, تو کہ مجھے آپ سے مناسبت نہیں. تو حضرت فرماتے میں نے کہا علی ھذا القیاس, مطلب یہ کہ آپ کو مناسبت نہیں تو مجھے بھی نہیں مناسبت. تو کہا کہ اچھا مگر میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں تصوف کیا بلا ہے, تصوف کیا بلا ہے؟ قرآن کو ہم نے دیکھ لیا, سنت دیکھ لی اور فقہ دیکھ لیا, لیکن تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جواب میں کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتا ہے, ان تعبد اللہ کا انک تراہ پہ ختم ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتا ہے, ان تعبد اللہ کا انک تراہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. بس اس کو سوچتے رہنا تم, پھر بعد میں ابھی جواب نہ دینا, سوچتے رہنا ہے. تو وہ خیر چلے گئے وہاں سے, پھر اس کے کچھ مدت کے بعد آئے تو آ کر کہنے لگے کہ میاں تم نے جو مجھے وہ بات بتائی تھی اس کو کہا تھا سوچتے رہنا, سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا, تو اگر اسی کے نام تصوف ہے تو میں ہزار بار اس کے اوپر قربان ہونے کو تیار ہوں. کیا مانا؟ کہ اخلاص نیت سے شروع ہوتا ہے اور خشوع پر ختم ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتا ہے, ان تعبد اللہ کا انک تراہ پر ختم ہوتا ہے. تصوف کا یہ مطلب کہ آدمی مشق کر کے بزرگوں کی صحبت کے فیض اٹھا کر ایسا بن جائے کہ نیت بھی اس کی صحیح ہو جائے ہر کام میں, اور جو کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سنت کے مطابق کرے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کرے اور خشوع کے ساتھ کرے جیسے کہ اللہ کو دے گا. بعد میں وہ پھر حضرت سے تعلق قائم کیا, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا. تو یہی واقعی حقیقت میں بڑا خوبصورت خلاصہ حضرت والا نے بیان فرمایا, انما الاعمال بالنیات سے شروع اور ان تعبد اللہ کا انک تراہ پر ختم. نیت شروع, نیت کا شروع کرنا اخلاص, اور ان تعبد اللہ کا انک تراہ یہ صدق. تو صدق کے معنی سنت کے مطابق عمل کرنا اور خشوع کے ساتھ عمل کرنا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں ہمیں سب کو کچھ نہ کچھ توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں. کوئی عام نمازوں سے کچھ زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دی ہے, عام دنوں سے زیادہ تلاوت کی توفیق دی ہے, عام دنوں سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے, جن کو بھی دی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. جو کچھ کیا ہے اس کی ناقدری نہ کرو, وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اس کی ناقدری نہ کرو, اس پر شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی, جیسی بھی جو کوتاہی ہوئی ہم سے ہوئی ان کی توفیق میں تو کوئی کمی نہیں, لہذا اس کا شکر ادا کرو. اور اب چند دن باقی ہیں رمضان کے, انشاءاللہ آج 27 شب آنے والی ہے انشاءاللہ. یوں تو ہر تاک رات عشر اخیرہ کی ہر تاک رات میں احتمال ہوتا ہے شب قدر کا, لیکن بعض راتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں احتمال زیادہ ہے, ان میں سے ایک 27 شب بھی, اور شاید حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ شب قدر 27 شب ہوتی ہے. تو اس لیے احتمال زیادہ ہے اس رات میں شب قدر ہونے کا. الحمدللہ سب کے دل میں ارادہ ہوگا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, کچھ نفلی عبادات اور تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اس میں یہ جب دعا کریں, ایک تو جو کچھ بھی عبادت کریں اس میں ان چیزوں کا لحاظ ہو جائے, اخلاص سے نہیں ہے, اے اللہ جو کچھ کر رہا ہوں اس میں اخلاص عطا فرمائے, اخلاص بھی انہی سے مانگو, وہ انہیں سے وہاں وہی دینے والے. تو اخلاص کی دعا کریں اور خشوع کی بھی دعا کریں, اللہ جو کچھ کروں خشوع کے ساتھ کروں, آپ کی رضا کے مطابق, صدق کے ساتھ خشوع کے ساتھ کروں, آپ کی رضا کے مطابق, آپ کی طرف میری توجہ رہے. اور خشوع جو ہے نا یہ تنہائی میں زیادہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے, فرض فرائض اور شعائر جو ہیں دین کے ان کے لیے تو جماعت رکھی ہے, فرض نماز جماعت ہی کے ساتھ ہونی چاہیے, اور باقی نمازیں ان کے اندر زیادہ افضل اس کو قرار دیا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں پڑھے, یہاں تک کہ سنتیں گھر میں پڑھنے کو زیادہ افضل قرار دیا. کیوں؟ گھر میں تنہائی میں پڑھے گا, خلوت مع اللہ نصیب ہوگی, اللہ تعالی کے ساتھ خلوت نصیب ہوگی, اور بس وہ ہوگا اور اس کا اللہ ہوگا. تو یہ خلوت مع اللہ یہ بڑی نعمت ہے. تو اصل اس میں ہے تنہائی. اجتماعی صورت جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ان راتوں میں, بلکہ انفرادی طور پر اپنے اپنی جگہ, اپنے گوشے میں, اپنے کونے میں, اپنے خدرے میں, اپنے موتکف میں, یا کسی ایسی جگہ, اور بلکہ اندھیری جگہ. حدیث میں لفظ آتا ہے استعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ, صبح شام کے اعمال سے بھی مدد لو اللہ تعالی تک پہنچنے میں، اور کچھ تھوڑے سے اندھیرے سے بھی لوگ. کیا خوبصورت لفظ استعمال کر رہا ہے، وہ شعیع من الدل جا، تھوڑے سے اندھیرے سے بھی لوگ. تھوڑے سے اندھیرے کا کیا مطلب؟ کہ تھوڑے سے اندھیرے میں کچھ اللہ کے ساتھ پاس جا کر عرض معروض کر دوں. شعیع من الدل جا، اللہ اکبر. تو تنہائی میں اس طرح کرے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ، اس میں نمازیں پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کچھ صورتیں لمبی یاد ہے تو لمبا قیام کرے. حدیث میں، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل نماز کیا ہے، کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا طول القنوت، لمبے قیام والی، جس میں قیام لمبا ہو. تو اگر صورتیں لمبی یاد ہیں قرآن کریم، جو حافظ ہے ماشاءاللہ، ان کے لیے تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے ان کی فضیلت کا کہ وہ جتنا چاہے لمبا قیام کریں. اور نہیں تو جتنی بھی بڑی صورتیں یاد ہوں، اگر بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں، کئی صورتیں چھوٹی چھوٹی ملا کر لمبا قیام کر لیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور لمبے رکوع، لمبے سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہو کر لمبے سجدے، 8 رکعتیں پڑھ لو، 12 تک بھی، بعض روایتوں سے ثبوت ہوتا ہے 12 رکعتیں بھی پڑھ لو، اور پھر جو وقت باقی ہے وہ قرآن کریم کی جتنی ہو سکے تلاوت اطمینان کے ساتھ، اور مناجات مقبول کی دعائیں اور اپنی دعائیں، اس میں ان راتوں کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے رحمت سے یہ ساری چیزیں عطا فرمائے، ایمان بھی، اخلاص بھی، صدق بھی، خشوع بھی، اپنی طرف توجہ بھی، اپنی طرف رجوع بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فراہم فرما دے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، یہ بھی فرما دیا کہ بھائی دعا تو مانگنی ہے، اور دعائیں اس رات میں انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن پہلے دعا مانگنا تو مانگ لو، یعنی دعا مانگنا بھی تو تمہیں نہیں آتا، کیا دعا مانگو؟ تو اس لیے دعا مانگنا بھی مانگ لو. اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. اللہ پہلے بھی مانگو، رات سے پہلے ہی مانگو، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. اے اللہ اچھی باتیں مانگنا بھی آپ سے مانگتا ہوں، میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، جھولی بھی آپ ہی دے دو، میرے پاس جھولی بھی نہیں ہے مانگنے کے لیے، میرے ہاتھ میں پیالہ بھی نہیں ہے مانگنے کے لیے، میں ایسا بھکاری ہوں جس کے پاس پیالہ بھی نہیں، جس کے پاس جھولی بھی نہیں، تو جھولی بھی آپ ہی دے دو، پیالہ بھی آپ ہی دے دو، کیونکہ آپ کریم الکرما ہیں، آپ اکرم الاکرمین ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، سب کچھ ہم تو آپ ہی کے محتاج ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، تو وہ پیالہ بھی ہمیں عطا فرما دو. اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. یہ مانگ کر، جب مانگنا بھی انہیں سے مانگ لیا تو وہی سکھائیں گے، وہی سکھائیں گے، جب وہ سکھائیں گے تو بھول، تو کیا ایسے نامراد واپس کر دیں گے؟ جب وہ سکھائیں گے، ان کی طرف سے القا ہوگا، ان کی طرف سے الہام ہوگا کہ بھائی یہ دعا مانگو، تو کیا پھر ہمیں بلا کے واپس دھکا دے کے بھیج دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو دعائیں قرآن نے تلقین فرمائی ہیں ان کے رد ہونے کا انشاءاللہ کوئی امکان نہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، قل یہ کہو، کیا کہو؟ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. تو خود سے سکھا رہے ہیں کہ یہ کہو،
اور ہم کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق کہ بھاگ جاؤ, ہم نہیں تمہاری مغفرت کرتے, ہم پر رحمت نہیں کرتے. کوئی انسان بھی, شریف آدمی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کو بلا کے کہے کہ تم مجھ سے مانگو, اگر جب مانگے تو کہ جاؤ بھاگو. تو وہ قریب الکرامہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو دعائیں خود سکھا دیں, یوں لکھو یوں کہو, تو ان کے رد ہونے کا انشاءاللہ کوئی امکان نہیں. ان کی رحمت سے بالکل بعید ہے یہ بات کہ وہ یہ سکھا کر اور پھر واپس کر دیں. اس لیے دعا سے پہلے دعا مانگنا بھی مانگ لو. اللہم انی اسئلک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. وصلى الله تعالى على خير خلقه.